बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم صبح کی نشریات میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مغربی ممالک میں آزادی اظہار کے نام پر اسلامی مقدسات کی توہین کے خلاف ایران کے تمام شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک جلد ہی معاشی مشکلات سے باہر نکل آئے گا۔ اور فلسطینی تنظیم و تحریک مزاحمت حماس اور اسلامی جہاد نے جمعے کی رات کو القدس آپریشن کے نتیجے میں درجنوں صہیونیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے رد عمل میں کہا ہے کہ آپریشن جنین کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ مغربی ممالک میں آزادی اظہار کے نام پر اسلامی مقدسات کی توہین کے خلاف ایران کے تمام شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کل نماز جمعہ کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور اجتماعات میں نمازیوں نے سویڈن کے انتہا پسند شخص کے توہین آمیز اقدامات کی مذمت کی اور امریکہ اور سینی حکومت کے خلاف نعرے لگا کر توہین قرآن کریم کے حقیقی ذمہ داروں کی مذمت کی۔ ان اجتماعات اور جلوسوں میں آزادی اظہار کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ سمیت مغربی دنیا کے دوہرے معیار پر سخت تنقید کی گئی، جس کے تحت مسلم ممالک میں قتل عام مچانے والوں کو، آزادی پسند اور دہشت گردی کو روکنے میں کامیاب اور بڑی بڑی قربانیاں دینے والے سپاہ پاسداران انقلاب جیسے اداروں اور تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سویڈن کے ایک انتہا پسند اسلام دشمن شخص نے 21 جنوری کو قرآن کریم کا ایک نسخہ نظر آتش کیا تھا، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں اور انصاف پسند انسانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے۔ اس شخص نے اپنی گھناؤنی حرکت دہرانے کی دھمکی دی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے آذربائیجان کے سفارت خانے پر مسلحانہ حملے کی خبر سنتے ہی سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے تمام اداروں کو فوری اور ضروری اقدامات کا حکم دیا ہے۔ اس بات کا اعلان صدارتی دفتر کے سیاسی امور کے معاون محمد جمشیدی نے کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ صدر رئیسی نے آذربائیجان کی حکومت اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے وسیع تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنانی نے بھی بتایا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد ایران کے سیاسی اور سیکورٹی مراکز متحرک ہو گئے اور حملہ آور شخص سے کہ جسے گرفتار کیا جا چکا ہے پوچھ تاچھ اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق حملہ آور شخص نے اقدام ذاتی وجوہات کے تحت انجام دیا ہے۔ ناصر کنانی نے بتایا کہ مزید تفصیلات جانچ پڑتال کے بعد شائع کی جائیں گی. ترجمان وزارت خارجہ نے مسلحانہ حملے میں ہلاک ہونے والے سفارتی عملے کے اہل خانہ اور حکومت آذربائیجان کو تعزیت پیش کی ہے. قابل ذکر ہے کہ کل صبح ایک شخص نے آذربائیجان کے سفارت خانے میں زبردستی گھس کر گولی چلانا شروع کر دی, جس کے نتیجے میں ایک سفارتی عملہ ہلاک ہو گیا اور دو دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے اس کی حمایت میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. فارس خبر رسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے ایرانی شخصیات اور اداروں کو پابندیوں کی فہرست میں ڈالنے پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ عوام, حکومت, پارلیمنٹ, عوامی نمائندوں اور عدلیہ کے ساتھ ہم آہنگ اور ایک صدا ہو کر ہر طرح کے مداخلت پسندانہ اور بین الاقوامی قوانین کے مخالف اقدامات اور بیانات کی شدید مذمت کرتی ہے. کنعانی نے مزید کہا کہ یہ محکمہ ملک کے مقدس اور قومی اقدار کی علامت اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مختلف شکلوں کے خلاف جنگ میں ایک سرکردہ قوت کے بطور پہچانے جانے والی فورس سپاہ پاسداران سے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے اور اس سلسلے میں اسے کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ لاحق نہیں ہے. ایرانی وزارت خارجہ ترجمان نے یورپی یونین اور برطانوی حکومت کے خلاف ایران کی جانب سے اعلان کردہ پابندیوں کے فہرست کے حوالے سے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اپنی خود مختاری, قومی مفادات اور اپنے سرکاری, معتبر اور طاقت کے مظہر اداروں کے دفاع کا پختہ عزم رکھتا ہے اور خارجہ پالیسی کے اصولوں اور پالیسیوں, بین الاقوامی قانون کے واضح معیارات اور ریاستی خود مختاری کے اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے اس حقیقت کا روپ دینے کے لیے پرعزم ہے. ناصر کنانی نے کہا کہ ایران نے برطانیہ اور یورپی اداروں, شخصیات اور کمپنیوں پر اس لیے پابندی عائد کی کہ انہوں نے دہشت گردی اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت, دہشت گردی کو فروغ دینے, اس پر اکسانے, تشدد اور نفرت پھیلانے کے لیے اقدامات کیے جو فسادات, تشدد, دہشت گردی کی کارروائیوں اور ایرانی عوام کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا باعث بنے. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک جلد ہی معاشی مشکلات سے باہر نکل آئے گا. اسلام آباد میں ایک ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ رواں ماہ کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کے حصول کا حتمی معاہدہ طے پا جائے گا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جانے کے بعد پاکستان مشکلات سے باہر نکل آئے گا. انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی حکومت کو موجودہ اقتصادی اور معاشی مشکلات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے انتہائی مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا اور اتحادی حکومت دن رات محنت کر رہی ہے. واضح رہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ پاکستان نے گزشتہ دنوں فارن کرنسی کی فکس قیمت ہٹا لی تھی, جس کے بعد اس ملک میں امریکی ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری پر قتل کی سازش رچانے کا الزام عائد کیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے الزام لگایا کہ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے مجھے قتل کرانے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم پر پیسہ لگایا ہوا ہے, جس میں ایجنسی کے لوگ سہولت کار ہیں. عمران خان کے تازہ الزام پر پاکستان پیپلز پارٹی یا سابق صدر کے ترجمان کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. تاہم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری پر الزام تراشی کر کے عمران خان قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ رجیم چینج آپریشن کرنے والے غلطی کو درست کرنے کے بجائے ملک کو مزید دلدل میں دھنساتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ریجیم چینج کی غلطی درست کرنے کا طریقہ صرف نیا الیکشن تھا, مگر تحریک انصاف کی کامیابی کے خوف سے الیکشن نہیں کروایا گیا. پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجا نے حزب اختلاف کے رہنما کے خلاف الیکشن کمیشن کے دائر کردہ کیس کی سماعت کی. عدالت نے الیکشن کمیشن اور اسی طرح پی ٹی آئی کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد سابق وفاقی وزیر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا. فواد چودھری کے خلاف سیکرٹ الیکشن کمیشن کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے ارکان کو دھمکانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوتے راہل گاندھی کی سیکورٹی میں خلا پیدا ہوا، جس کے بعد راہل گاندھی کو یاترا سے باہر نکال لیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جیسے ہی جموں سے کشمیر کے بانی حال علاقے میں داخل ہوئی، راہل گاندھی کی سیکورٹی میں چوک دیکھنے کو ملی، جس کے نتیجے میں یاترا کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ راہل گاندھی کو وہاں سے گاڑی میں بیٹھا کر اننت ناگ پہنچا دیا گیا اور پھر یاترا ان کے بغیر آگے بڑھ گئی۔ افغانستان میں متعین ایران کے سفیر اور صدر ایران کے خصوصی ایلچی نے ایران کے کونسل جنرلوں کے ہمراہ کابل میں طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی سفارتی وفد اور افغان وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر طالبان کے وزیر خارجہ نے افغان شہریوں کو ویزے کی فراہمی میں دی جانے والی سہولتوں، اقتصادی تعاون، مشترکہ سرحدوں کی سلامتی، افغان مہاجرین کی میزبانی، بیمار افغان شہریوں کے علاج اور امدادی سامان کی فراہمی پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطینی تنظیموں تحریک مزاحمت حماس اور اسلامی جہاد نے جمعہ کی رات کو القدس آپریشن کے نتیجے میں درجنوں صہیونیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ آپریشن جنین کے شہدا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ واضح رہے گزشتہ رات کو ایک فلسطینی نے، جو اسرائیلی پولیس کے مطابق مشرقی یروشلم میں واقع شافات کیمپ کا رہائشی ہے، شمالی یروشلم میں واقع النبی یعقوب محلے میں صہیونیوں پر حملہ کر کے 7 صہیونیوں کو ہلاک اور 10 دیگر کو زخمی کر دیا، کہ جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ ان 7 صہیونیوں کو ایسے میں ہلاک کیا گیا کہ جمعرات کو صہیونی فوج نے غرب اردن کے مغربی کنارے کے شہر جنین میں فلسطینی کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ اسی دوران سینکڑوں فلسطینیوں اور ان میں پیش فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنماؤں نے جمعے کے روز جنین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس شہر میں صہیونی دشمن کی جارحیت کی مذمت میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی۔ اس کارروائی کے بعد سینی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اس حکومت کے اعلی سیکورٹی حکام کا اجلاس طلب کر لیا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، پاکستان ہر دن ایک نئے سیاسی تجربے کرا، یعنی داخلی سیاست کے میدان میں، اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت یا نگراں سیٹ اپ معرض وجود میں آ چکا ہے، اگرچہ پی ٹی آئی نے ان دونوں حکومتوں پر شدید تنقید کی ہے اور موجودہ وفاقی حکومت پر الزام لگایا کہ وہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھا دیا ہے۔ دوسری جانب آج پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بہت بڑا الزام عائد کیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری پر، کہا ہے کہ وہ میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ اس درمیان موجودہ حکومت پر پاکستان میں اقتصادی اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سخت دباؤ ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسی مہینے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا جانے سے پاکستان کی معاشی مشکلات حل ہوں گی یا اس جو مشکلات ہیں ان میں کسی حد تک کمی بھی آئے گی؟ ڈالر کی قیمت کو اگر دیکھا جائے تو ڈالر ظاہر ہے کہ آئے دن روپے کے مقابلے میں اڑانے بھرتا جا رہا ہے۔ جناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سردار نزاکت صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
سردار نزاکت صاحب، ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پر کی، وہ عمران خان کے قتل کی سازش میں گویا ملوث ہیں، اتنا سنگین الزام، کیا کہنا چاہیں گے آپ اور آپ کی جماعت اور خود آصف علی زرداری صاحب؟
دیکھیں، اتنا سٹوپڈ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا کہ میری خیال میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام سٹیک ہولڈر جتنے ہیں پاکستان کے اندر، چاہے ہمارے ادارے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کا ایک مضبوط اور مربوط نیٹ ورک موجود ہے پاکستان کے اندر، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری جو آئی ایس آئی ہے، وہ پوری دنیا میں بہت ہی زبردست کام کرنے والی ایجنسی ہے، اور اگر اس طرح کا اگر کوئی ایشو ہو تو عمران خان صاحب کے پاس تو معلومات نہیں ہونی چاہیے، معلومات تو ان کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاکستان کے اندر اور بھی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ساری ڈے ٹو ڈے ہاؤس ٹو ہاؤس چیزوں کو بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں عمران خان جب سے پرائم منسٹر کی سیٹ سے نیچے اترے ہیں وہ اتنی بوکھلاہٹ میں اتنی اس طرح کی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، جس طرح کے وہ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے اتارا، پھر وہ نواز شریف کے لیے کہتے رہے، پھر وہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہتے رہے کہ وہ میری بندوق کی نشست پہ ہے، اور کبھی وہ جو پنجاب کے موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے حکومت سے اتارا ہے،
لیکن سردار نزاکا صاحب یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے، نام لے کر انہوں نے کہا،
سن لے میری ایک ڈیسپریٹ آدمی، ایک پریشان آدمی، ایک بوکھلایا ہوا آدمی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، پاکستان پیپل پارٹی جانے لیتی نہیں ہے، پاکستان پیپل پارٹی جانے دینے والی پارٹی ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں کراچی سے جناب راشد احد صاحب جو پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ہیں، السلام علیکم جناب۔ راشد احد صاحب، آپ نے سردار نزدیکا صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کی بات سنی ہوگی، اور وہ عمران خان کے اس الزام کے بارے میں جواب دے رہے تھے گویا جو انہوں نے آصف علی زرداری پر لگایا ہے کہ وہ میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم پر پیسہ لگایا ہوا ہے، تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور بات اب یہاں تک آ پہنچی ہے اعلیٰ رہنماؤں کی جانب سے جو ایک دوسرے کے حریف سیاسی رہنما ہیں، تو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں پوری صورتحال کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو ہمارے سردار صاحب نے جو یہ کہا کہ بہت ہی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ ہے، تو یہ اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ ایک طرفہ نہیں ہے، پاکستان کی سیاست میں اسٹوپڈیٹی جو ہے نا اس کا بالکل انشرائنڈ اس کی گھٹی میں پری ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیجیے خود پیپلز پارٹی کے لیڈر کی طرف سے اور مسلم لیگ کی طرف، کون یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم اس پاکستان میں ایک اسٹوپڈ سیاست کے اثیر نہیں ہیں، اور بلکہ اس کی بنا کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سبھی لوگوں نے رول کیا ہے، تو ایک دم مجھے حیرت ہوئی ایک سیاسی لیڈر حقائق کو بالکل نظر انداز کر دو، یہ الزام تو ان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، یہ الزام یعنی ان کی طرف سے دوسرے پر بھی آ سکتا ہے، یہ تو پاکستانی سیاست کا حصہ ہے نا، تو ابھی تک پاکستان کے سیاسی لیڈرز آپ لوگ شعور سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مہر بلیم گیم کھیل رہے ہیں، اس سے پاکستان کی سچویشن کو کوئی پتہ نہیں پڑے گا، پاکستان کی سچویشن اس وقت تقاضا کر رہی ہے کہ بڑی سنجیدگی سے ایک ویل تھاٹ آؤٹ کوئی یعنی یہ لائے عمل نکالا جائے پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال کر کے۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ابھی کوئی ٹاک شو سن رہا تھا تو اس میں کوئی ماہر معاشیات آئے تھے، تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اقبال، علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہے ہیں کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کتنا انسرٹینٹی ہے، یقین غیر یقین صورتحال ہے، اس میں بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا یہ، اور یہ اوور آل، اور میں دیکھ رہا تھا میں ایک یعنی پیپل پارٹی کے بہت لیڈر جو پاکستان کے بلوچستان کے جو کیا کہتے ہیں ہمارے وہ بھی رہے ہیں پیپل پارٹی کے دورے حکومت میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں رئیسانی کا، تو میں ان کے کلپ سن رہا تھا، وہ ایک پورا خطاب ہے وہ کہیں پر کر رہے ہیں کسی کانفرنس میں، اور صاف کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ کام کیا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اور یعنی کہ ملٹری اداروں نے ہمارے اس کام کو ناکام بنا دیا، تو ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا ان کی بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے कि भाई अगर नहीं हुआ तो सिंधु देश बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो फिर भाई आप वो काट कर रहे नहीं। असल मसला ये है कि इस वक्त ये है कि एक वाकई एक पाकिस्तान की के पॉलिटिकल कल्चर में एक नेशनल कोहेरेंस की जरूरत है, एक कौमी एकजहती की जरूरत है, तभी ये इस वक्त सियासी और इकोनॉमिक सूरत हाल समझ सकती है। वरना तो यानी कि इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है और ये मुल्क एक ट्रबल मॉन्गर की हैसियत से अपने पड़ोसियों के लिए भी और अपने आवाम के लिए भी ये कैफियत इस मुल्क की बनी रहेगी।
जी तो बहुत शुक्रिया सरदार नजाका साहब। जाहिर है कि जो गैर जानबदार तर्ज निगार हैं उनका कहना है कि इस वक्त मुल्क इंतहाई संगीन सूरत हाल से गुजर रहा है, मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत और अपोजिशन को बैठकर मिलकर बातें करना चाहिए मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए। सदर आरिफ अलवी का भी बयान आया कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हुकूमती इतिहाद को कायल करें अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए, लेकिन हुकूमती इतिहाद जो है वो तैयार नहीं हुआ। तो आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए अपोजिशन से बात करने के लिए मुल्की मसाइल पर?
देखें जाहिर है जिस तरह की कंफ्यूज स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से अनफॉर्चुनेटली आ रही हैं, चाहे वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ऊपर, और फिर हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और हमारे कोर्ट के ऊपर। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जैसे कन्फ्यूज आदमी से मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की ये बात मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है और उनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि इमरान खान जैसे इररिलेवेंट आदमी से कोई बात की जाए। और वो क्योंकि मैं इररिलेवेंट इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने जो एक पॉपुलर बयानियां बनाने की कोशिश की उससे कुछ फायदा भी हुआ उसको, व्यक्ति तौर से इमरान खान साहब को कुछ सीटें मिली हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारी जो इकॉनमी है अगर ये बेहतरी की तरफ आएगी और अगर सारे लोग सर जोड़ के बैठेंगे तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स खुद पर खुद खत्म हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब सरदार नजाका साहब। इसी तरह हम राशिद अहद साहब के भी शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन आपने हमारे दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहज़ा फरमाई। बहरहाल एक तरफ से हुकूमत पर माशी मुश्किलात से कौम को छुटकारा दिलाने निजात दिलाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ से बहरहाल अपोजिशन की तरफ से जो एक बात दिगरे तुंद तेज जुमले हुकूमत की तरफ चलाए जा रहे हैं, तीर जो चलाए जा रहे हैं जुमलों के, ज़ाहिर उससे भी हुकूमत दबाव में है, लेकिन हुकूमत भी कम नहीं और वो भी ज़ाहिर है कि अपने जवाबी इकदाम और जवाबी जुमलों से अपोजिशन पर तरह तरह के दबाव डालने की कोशिश कर रही है। बहरहाल पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो एक दिलचस्प मरहले में दाखिल होती जा रही है और आए दिन कुछ ना कुछ नया पेश आता है। आप हमारे साथ रहिएगा और देखते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासी सूरतहाल को किस तरह से लेकर आते हैं और सियासी मंजरनामा किस तरह से बनता है। अगले प्रांत के लिए मुझे लिया बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
پروگرام انداز جہاں آپ نے سماعت فرمایا، یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب سب نے پا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قرار کی منزل آخرت ہے لہذا اس گزرگاہ سے وہاں کا سامان لے کر آگے بڑھو لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین اگر ہم قرآن آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ تمام مفاسد اور گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا خود کے لیے خلق نہیں کی گئی ہے بلکہ دوسروں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی خلقت کا ہدف و مقصد کیا ہے اور دنیا کس مقصد کے تحت خلق کی گئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کا ہدف یہ ہے کہ انسان یہاں پر رہ کر آخرت کے لیے زادِ راہ فراہم کرے۔ آپ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام سے تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے لال یاد رکھو تمہیں آخرت کے لیے خلق کیا گیا ہے دنیا کے لیے نہیں، اور فنا کے لیے بنایا گیا ہے دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے زندگی کے لیے نہیں، اور تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال واپس جانا اور بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے۔ لہذا لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا کو ایک وسیلے کی حیثیت سے نگاہ کریں اور دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ فراہم کریں اور فخر و مباحات اور خود پسندی سے پرہیز کریں۔ اخلاق اسلامی میں عجب اور خودخواہی کا شمار ایک خطرناک بیماری کے طور پر ہوتا ہے، لہذا ایک مثالی معاشرے کو اس بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عظیم محدث اور مؤرخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ عجب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عجب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بزرگ اور زیادہ تصور کرے، اس حال میں کہ اپنے آپ سے راضی ہو اور خود کو خطاکار اور گناہگار نہ سمجھے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر خدا پر منت گزاری کرے۔ عجب سے دوچار معاشرہ کبھی بھی کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تصور کرتا ہے کہ وہ تمام کمالات کو رکھتا ہے، لہذا انہیں حاصل کرنے کی سعی و کوشش بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجب اور خودبینی کا کمال یہ ہے کہ یہ صفت رذیلہ انسان کو حق اور حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ در حقیقت اگر انسان اپنی ابتدا و انتہا پر ذرا بھی غور کر لے تو اس کے پاس عجب اور خودبینی کرنے کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے۔ آخر فرزند آدم کا فخر و مباحث سے کیا تعلق ہے، جبکہ اس کی ابتدا نطفے سے اور انتہا مردار ہے، وہ نہ اپنی روزی کا اختیار رکھتا ہے اور نہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ خود اپنا امتحان کرے اور یہ دیکھے کہ وہ عجب کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر توجہ دے کہ وہ دوسروں کے لیے احترام کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کی عزت اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو یقیناً وہ اس مہلک مرض میں مبتلا ہے اور اسے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائج ایک اور بھی بیماری ہے جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ غیبت ایک ایسی عام وبا ہے جو کم و بیش ہر معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح سے کرے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ غیبت کرنے والا جب خود اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ فقہ جعفری کے اعتبار سے جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ لہذا ایک سالم اور مثالی معاشرہ صرف اسی وقت تشکیل پا سکتا ہے جب اس میں نہ کسی کی غیبت کی جائے اور نہ کسی کی غیبت سنی جائے۔ اسی طرح ایک پاک و صاف اور مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسد کی بیماری سے منزہ اور پاک ہو، کیونکہ حسد جہاں دنیا میں انسان کو کمال حاصل کرنے سے روکتا ہے، وہیں آخرت میں بھی عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ آرزو ہو کہ جو نعمتیں پروردگار عالم نے اس کے بھائی کو عطا کی ہیں وہ اس سے سلب ہو جائیں۔ حسد کرنے والا شخص خود اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتا ہے، اس طرح وہ اپنی صحت اور اپنا آرام و سکون سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حسد کرنے والے جسموں کی سلامتی پر حسد کیوں نہیں کرتے؟ دولت مند کی دولت سے حسد ہوتا ہے اور مزدور کی صحت سے حسد نہیں ہوتا، حالانکہ یہ سے بڑی نعمت ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے علی حسین بنگش صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں، خاص طور پر خصوصی پروگرام تو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں جن کو سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ اتنے اچھے پروگرام اپنے سامعین کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے پروگرام اسلام کی معرفت، کلام نور، صبح امید اور اسی طرح کے سماجی اور مذہبی پروگرام بہت پسند ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ بھی مجھے قدیم ایام سے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام، خدا سب کو اچھا رکھے۔ جی ہاں محترم سامعین، علی حسین بنگش صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بازار بھیجا تاکہ آپ کے لیے ایک لباس خریدیں۔ حضرت علی علیہ السلام بازار گئے اور 12 درہم کا ایک پیراہن خرید کر لائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ پیراہن کتنے میں خریدا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 درہم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے اتنے زیادہ قیمتی لباس پسند نہیں ہے بلکہ مجھے اسے سستا پیراہن چاہیے، کیا دکاندار اسے واپس لے سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے پیراہن اٹھایا اور بازار گئے اور دکاندار سے فرمایا، پیغمبر اسلام کو اس سے سستا پیراہن چاہیے، کیا تم میرا پیسہ واپس کر کے اس پیراہن کو واپس لے سکتے ہو؟ دکاندار نے قبول کر لیا اور حضرت علی علیہ السلام پیسہ واپس لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں واپس آ گئے۔ پھر پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام دونوں بھائی بازار آئے۔ راستے میں پیغمبر کی نگاہ ایک کنیز پر پڑی۔ پیغمبر اسلام اس کے قریب گئے اور پوچھا، آخر تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا، میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیا تھا تاکہ بازار سے سامان لاؤں، مگر نہ جانے کیسے وہ 4 درہم مجھ سے غائب ہو گئے۔ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں خالی ہاتھ گھر واپس جاؤں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 درہم دیے اور کہا، جا، اب جو بھی خریدنا ہے خرید لے اور گھر واپس چلی جا۔ اور پھر آپ بازار گئے اور 4 درہم میں ایک پیراہن خرید کر زیب تن کیا۔ ابھی بازار سے واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک برہنہ شخص کو دیکھا۔ آپ نے فوراً ہی اپنا پیراہن اتار کر اس شخص کے حوالے کر دیا۔ آپ دوبارہ بازار گئے اور 4 درہم کا دوسرا پیراہن خریدا اور اسے زیب تن کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں پھر اسی کنیز کو دیکھا کہ حیران و پریشان وہیں بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا، تو گھر کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا، اے رسول خدا، بہت تاخیر ہو گئی ہے اور شاید مجھے گھر پہنچتے ہی اس تاخیر پر مار پڑے کیونکہ میں دیر سے آئی ہوں۔ پیغمبر نے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تیری سفارش کروں گا کہ تجھ پر ظلم نہ کریں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنیز کے ساتھ گئے۔ جیسے ہی رسول اسلام اس کے گھر کے پاس پہنچے، اس کنیز نے کہا، اے رسول خدا، یہی میرا گھر ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے صاحب خانہ، تم پر میرا سلام ہو۔ لیکن جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ بھی جواب سلام نہ آیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر جب سلام کیا تو جواب سلام آیا۔ پیغمبر نے کہا، تمہاری اس کنیز کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، میں یہاں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ تم اسے کوئی سزا نہ دینا۔ اس نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی عظمت و تشریف آوری پر میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے، یہ 12 درہم کتنے بابرکت تھے جس سے دو برہنہ لوگوں کو لباس عطا کیا اور ایک کنیز کو آزاد کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
پروگرام صبح امید آپ نے سماعت فرمایا، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 بہمن، 6 رجب المرجب اور 28 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ رجب سن 248 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور ابو حاتم سہل بن محمد سجستانی نے وفات پائی۔ سجستانی قرآنی علوم اور حدیث کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ درس و تدریس، تلاوت قرآن اور قرآنی علوم کے فروغ کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی مسائل سے بھی غافل نہ تھے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق 28 جنوری سن 814 عیسوی کو یورپ کے ایک طاقتور بادشاہ شارلیمین کا انتقال ہوا۔ شارلیمین یا چارلز کبیر 2 اپریل سن 742 عیسوی کو فرانس میں پیدا ہوئے تھے اور باپ کے انتقال کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ مشترکہ طور پر سلطنت کے امور سنبھالے۔ شارلیمین نے اپنے بھائی کی موت کے بعد 771 میں فرینک قبائل کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور اپنی حریف اقوام کی سرکوبی اور اپنے زیر تسلط علاقوں میں وسعت شروع کر دی۔ شارلیمین یورپ کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے سن 800 عیسوی میں پاپ لیون سیوم سے شاہی تاج حاصل کیا اور اس طرح بادشاہ نے روحانی مقام بھی حاصل کر لیا۔ انہوں نے فرانس اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لوگوں کو جو بت پرست تھے زبردستی عیسائی بنایا اور یورپ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نیز ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت میں فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہنگری، اٹلی کے شمالی اور وسطی علاقے اور اسپین کی 2 ریاستیں شامل تھیں۔ اٹھائیس جنوری سن 1701 عیسوی کو فرانس کے مشہور سیاح اور ریاضیداں کونڈامن پیرس میں پیدا ہوئے۔ انہیں جوانی میں علم جغرافیہ، خصوصاً ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور ان تحقیقات کی بنیاد پر جو انہوں نے اس میدان میں انجام دی ہیں انہیں ایک دانشور کے حیثیت سے شہرت ملی۔ 1735 میں کونڈامن کرہ ارض کے نصف النہار کے قوس کے ناپ کے لیے مقرر کمیٹی کے سربراہ قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام 10 سال تک جاری رہا۔ کونڈامن کا 1774 میں انتقال ہوا۔ اٹھائیس جنوری سن 1725 عیسوی کو رومانوف خاندان کے تیسرے روسی بادشاہ پیٹر دی گریٹ نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1696 میں برسر اقتدار آئے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری راستوں پر تسلط روس کو بحری اور تجارتی میدان میں ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ بحیرہ بالٹک اور بحیرہ اسود کے ساحلوں پر مرکوز کر دی اور ان علاقوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے غیر انسانی اقدامات بھی کیے۔ اس دور میں لوگوں کی جان و مال اور آزادی محفوظ نہیں تھی۔ اٹھائیس جنوری سن 1881 عیسوی کو مشہور روسی مصنف فیوڈور ڈاسٹایوسکی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 59 سال تھی. انہیں ادبیات سے گہری دلچسپی تھی اور وہ نوجوانی سے ہی اس میدان میں اتر آئے. وہ بعد میں روس کے مشہور اہل قلم افراد میں شمار کیے گئے. اٹھائیس جنوری سن 1882 عیسوی کو مراکش کے مشہور حریت پسند لیڈر امیر عبد الکریم ریفی پیدا ہوئے. انہوں نے جوانی میں ہی اپنے ملک پر فرانس اور اسپین کے تسلط کے خلاف جنگ شروع کی اور پہاڑی علاقے میں ریف کے نام سے مزاحمتی دستے تشکیل دیے. پہلی جنگ عظیم میں اسپین نے اپنے اختیارات کے دائروں کو وسیع تر کرنے کے لیے مراکش میں بہت زیادہ قتل عام کیا. جنگ کے بعد انقلابیوں کی تحریک جب عروج پر پہنچ گئی تو فرانسیسیوں نے بھی مراکش کے ہزاروں افراد کو قتل کیا. اس طرح اسپین اور فرانس کے خلاف مراکش کے عوام کا انقلاب 18 سال کی جد و جہد کے بعد شکست سے دوچار ہوا. اس کے بعد عبد الکریم ریفی تحریک کے چند دوسرے لیڈروں کے ساتھ 1926 میں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیے گئے. اٹھائیس جنوری سن 1933 عیسوی کو تحریک پاکستان کے رہنما چودھری رحمت علی نے اپنا کتابچہ اب یا کبھی نہیں ناؤ اور نیور شائع کرایا. اس کتابچے میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا. اس سے تقریباً 2 سال قبل علامہ اقبال ہندوستان کو نظریاتی بنیادوں پر 2 مملکتوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر چکے تھے. چودھری رحمت علی نے یہ کتابچہ لندن میں اس تاریخی موقع پر تقسیم کیا جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی اور ہندوستان کی تمام قابل ذکر سیاسی شخصیات لندن میں موجود تھیں. اس طرح چودھری رحمت علی کی تجویز نہ صرف لندن سے لے کر ہندوستان تک ہر جگہ پہنچ گئی بلکہ اس نے عالمگیر شہرت بھی حاصل کر لی. آٹھ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی خلائی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے راکٹ کے ذریعے ایک جاندار کو خلا میں بھیجا. یہ جاندار ایک بندر تھا جو صحیح و سلامت واپس زمین پر آیا. اس کامیاب خلائی تجربے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی سخت ترین اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اپنی خلائی پیش رفت کا ایک اور نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سامعین پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و کید الحاسدين و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.